وائس آف امریکہ کی اردو سیریز سننے والوں کو پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان کوکب فرشوری. آپ ہمارا پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر کے بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں. آپ ہمیں فون کر کے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور ماہرین سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0880077789, یعنی 0800777789. ہمارے جہاں رنگ پروگرام جو آج آپ اس وقت سن رہے ہیں, ہمارا حالات حاضرہ کا پروگرام جہاں رنگ, ہمارے آج کے موضوعات ہیں پاکستان میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات, مشرق وسطی کے ملک شام کی صورتحال اور پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اور مہمانوں کا آپ سے تعارف کرائیں, سینٹ کی جو صورتحال ہے پاکستان میں, جو انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اور اس پہ جو بحث جاری ہے, اس حوالے سے ہمارے اسلام آباد کے ہمارے جو نمائندے ہیں ناصر محمود, انہوں نے یہ رپورٹ فائل کی ہے. آئیے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کا باقاعدہ آپ سے تعارف کروائیں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے. اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا, آپ ہمیں فون کر کے اس پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ماہرین سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800777789. تو آئیے پہلے چلتے ہیں اپنے نمائندے ناصر محمود کی اس رپورٹ کی طرف.
غیر سرکاری نتائج کے مطابق ہفتے کو 52 نشستوں پر ہونے والے انتخاب میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ 15 امیدوار کامیاب ہوئے, جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں 12 نشستیں آئیں اور 10 پر آزاد امیدواروں نے فتح سمیٹی. پاکستان تحریک انصاف نے 6, جمعیت علماء اسلام فے, نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے 2-2, جبکہ متحدہ قومی موومنٹ, جماعت اسلامی اور مسلم لیگ فنکشنل نے 1-1 سیٹ حاصل کی. حکمران جماعت کی رہنما مریم نواز شریف نے ٹویٹر پر اپنی جماعت کے حمایت یافتہ کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے والد سابق وزیراعظم نواز شریف کی مقبولیت کی تصدیق ہے. انہوں نے کہا کہ سینٹ انتخاب میں مسلم لیگ نون کا نام اور انتخابی نشان چھین لیے گئے, لیکن سینٹ کا انتخاب ہر اس امیدوار نے جیتا جو نواز شریف کا انتخاب تھا. گزشتہ ہفتے ہی سپریم کورٹ نے نواز شریف کو سیاسی جماعت کا عہدہ رکھنے سے بھی نااہل قرار دیتے ہوئے ان کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دے دیا تھا, جس کے بعد سابق وزیراعظم کے توثیق کردہ امیدواروں کی نامزدگی بھی مسترد ہو گئی تھی اور ان امیدواروں کو آزاد حیثیت میں سینٹ انتخاب میں حصہ لینا پڑا تھا. دوسری طرف حکومت اور شریف خاندان کے سب سے بڑے ناقد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان انتخابات میں مبینہ بدعنوانی کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیے اور ان کے بقول خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے 7 ارکان اسمبلی ہیں اور اس کے باوجود وہ سینٹ کی 2 نشستیں حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئی. دلچسپ امر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا ہی سوال تحریک انصاف سے کر رہی ہے, جس نے پنجاب سے 1 سینٹ نشست حاصل کی, جبکہ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تعداد 30 ہے. سینئر سیاسی تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ انتخابات کی شفافیت سے متعلق بر وقت قانون سازی کرتے.
ہمارے جو پارٹیوں کے ہیڈز ہیں ان کو یہ فیل ہوتا ہے, کیونکہ ان کو زیادہ معلومات ہوگی تو پھر وہ اس کی کوئی کنکریٹ سجیشن لے کے آئے. مثال کے طور سے اگر عمران خان صاحب براہ راست الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی بل ڈرافٹ کر کے ان کی پارٹی پیش کرے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو اور پارلیمنٹ اس کو تبدیل کر دے. صرف یہ کہ وقت کے اوپر اعتراض صرف کرنا, اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے, وزیر اعظم صاحب تو ان کی میجورٹی ہے, پارٹی ہے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی اس کے اوپر جب الیکشن لا پاس ہو رہا تھا تو اس وقت تبدیلی کر دیتے, انہوں نے نہیں کی.
اسی اثنا میں ایک وقت کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی بااثر سیاسی جماعت تصور کی جانے والی متحدہ قومی موومنٹ محض 1 ہی سینٹ نشست حاصل کر سکی, جسے اس جماعت کے رہنما دھڑے بندیوں کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں. لیکن اس جماعت سے علیحدہ ہو کر اپنی الگ پارٹی بنانے والے مصطفیٰ کمال کا دعویٰ ہے کہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی نے اپنے ووٹ کا جائز استعمال نہیں کیا. سندھ کے سیاسی منظرنامے پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کے خیال میں ایم کیو ایم آپسی اختلافات کے نتیجے میں اس نہج پر آئی ہے.
یہی صورتحال رہی اور یہی منظرنامہ رہا تو کراچی میں مینڈیٹ تقسیم ہو جائے گا, ایم کیو ایم اکثریتی پارٹی کی حیثیت کھو بیٹھے گی اگلے عام انتخابات میں اگر کوئی مزید تبدیلیاں نہ ہوئی, اور کراچی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی اور یہ سیٹیں پیپلز پارٹی کو بھی مل سکتی ہیں, مسلم لیگ نون کو بھی مل سکتی ہیں. اب کیونکہ پاکستان بین الاقوامی دباؤ پہ ہے تو اس کے نتیجے میں اس بات کا امکان ہے کہ حافظ سعید کی جماعت الیکشن نہ لڑے, ورنہ اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں آئندہ الیکشن.
آئندہ عام انتخابات رواں سال جولائی میں متوقع ہیں, اور مبصرین کے بقول سینٹ انتخاب کے بعد سیاسی جماعتوں میں پایا جانے والا تناؤ مزید بڑھنے کے علاوہ غیر متوقع نئے سیاسی اتحاد بھی معرض وجود میں آ سکتے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ نے ہمارے نمائندے ناصر محمود کی رپورٹ سنی, اور اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر, بہت سینئر سینیٹر ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی نمائندگی ہو اور ان کے بھی ہم کسی سینیٹر سے بات کر سکیں. سینیٹر تاج حیدر, آپ کو پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. یہ فرمائیے کہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے سینٹ کی نشستوں پر, لیکن کانٹروورسی بھی کریٹ ہو رہی ہے. تو ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی, اور اس کانٹروورسی کو کچھ حد تک انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. یہ بتائیے کہ جو سب سے زیادہ جو بات سامنے آ رہی ہے اور آپ کے مخالفین کا کہنا ہے وہ یہ کہ شاید پیسوں کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے, تو کیا واقعی پیسہ فیکٹر تھا یا پیپلز پارٹی کے پروگرام اور نظریے سے متاثر ہو کے آپ لوگوں کو ووٹ ملے؟
دیکھیے, اگر پیسہ تھا تو پیسہ سبھی چلا رہے تھے. اگر تھا, یعنی یہ کہ میں بغیر ہاتھ میں ثبوت رکھے ہوئے نہیں کہہ سکتا کوئی بات طور پہ, یہ تو اپنے اسپیکولیشن ہیں تمام, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو. لیکن یہ کہ باقی پارٹیاں جو دائیں بازو کی تھیں وہ ٹوٹ اور بکھر رہی تھیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی تھی کہ جو اپنی جگہ کھڑی تھی, جو متحد تھی, تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو رجحان تھا وہ اس طرف ہوا. تو پارٹیوں کے اندر جو شکست و ریخت ہو رہی ہے وہ اصل میں اس تمام مسئلے کا سبب ہے. ہیلو, جی نہیں, میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ تمام کی تمام, اور پختونخوا کے اندر ہم سے ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب ہماری 6 سیٹیں اور 2 کیسے آ گئی, تو وہ ایسا کہتے وقت لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ تحریک انصاف وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 10 یا 11 سینیٹرز جو تھے انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, تو وہ بھی تجزیہ کریں کہ آخر کیوں ووٹ نہیں دیا. اور ایک جو بڑا اختلاف آیا ہے وہاں پہ وہ طالبان کی حمایت کا آیا ہے, کہ جس طریقے سے سمیع الحق صاحب کو, حضرت مولانا کو پچھلے سال 30 کروڑ دیے گئے, اس سال پھر کوئی 27.5 کروڑ دیے گئے, ان کی حمایت کی گئی.
دوسری رپورٹ چلا دیتے ہیں.
ہلو,
اس وقت کچھ فنی خرابی ہے ہمارے سسٹم میں, ہم تھوڑی دیر میں اپنے مہمانوں سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اس دوران ہم آپ کو اپنے نمائندے کوئٹہ سے, ہمارے نمائندے ہیں ستار کاکڑ, ہم ان کی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے.
اتوار کو نو منتخب سینیٹروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعلی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت میں شامل جماعتوں نے متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد کی, جس کی بدولت مخلوط پارلیمانی گروپ نے 6 سینیٹر منتخب کروائے ہیں, جس کے بعد ملکی اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ان سے اور دیگر سینیٹروں سے رابطے کیے ہیں, لیکن ہم اپنے صوبے کے مفاد کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھیں گے.
ہماری جو آفس ہے سب پارٹیوں کے لیے کھلی ہے, ہم جمہوری لوگ ہیں, اور انہوں نے مبارکباد بھی دیا, اور اس امید کے ساتھ کہ آگے ہمارے ساتھ بات کریں گے, ہم نے بالکل تیار ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, بات کریں گے, ہم کسی پارٹی کو کے لیے دروازے بند نہیں, ہم سب پارٹیوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. ہماری ٹیم کی انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ بلوچستان کے بہتر مفاد میں جو ہمیں سامنے آئے گا ہم اس میں ان کے ساتھ دیں.
اتوار کو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 اہم رہنماؤں سینیٹر عبدالقیوم سومرو اور فضل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی, اور سابق صدر آصف علی زرداری کا پیغام ان کو پہنچایا, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جہانگیر ترین نے بھی 2 منتخب سینیٹر انوار الحق سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس کے دوران نو منتخب 6 سینیٹروں نے سینیٹ کے نئے چیئرمین کا عہدہ بلوچستان کو دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہیں کہ سینیٹ کے نئے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدوں پر اتفاق رائے پیدا ہو سکے، اور سینیٹ کے ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ روایات کے مطابق بلوچستان کو دے کر اس صوبے کو وفاقی سطح پر نمائندگی دی جائے۔ سینیٹ کے موجودہ ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور عیدری کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور اس سے پہلے جان محمد جمالی بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز نہیں کر سکے۔ ہم دوبارہ چلتے ہیں سینیٹر تاج حیدر کی طرف۔ جی سینیٹر صاحب، آپ کچھ فرما رہے تھے جو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پارٹیوں میں بہت جو تھے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اور وہ کچھ اصولوں پہ ہوئی، جیسے تحریک انصاف کے اندر جو طالبان کی حمایت کی مولانا سمیع الحق کی، اس کے اوپر مسئلے پیدا ہوئے۔ اور ٹھیک ہے، آپ ہم پہ الزام لگا لیں کہ ہم نے کچھ گڑبڑ کی ہے یا کچھ، مولانا سمیع الحق کو 4 ووٹ کیوں آئے؟ مولانا سمیع الحق تو انہی کے سپورٹڈ امیدوار تھے۔ تو وہاں پہ ایک باقاعدہ کریک پڑا طالبان کے مسئلے پہ کہ حکومت پختونخوا طالبان کو سپورٹ کر رہی تھی مولانا سمیع الحق کو، اور تحریک انصاف کے بہت سے ممبر ایسے تھے کہ جو اس پہ راضی نہیں تھے، اور انہوں نے اس جماعت کو ووٹ دیا کہ جو ہمیشہ طالبان کے اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لڑتی رہی۔ اسی طریقے سے بلوچستان کی صورتحال ہے، سی پیک کا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ نون سی پیک کو پنجاب سے لے کے گئی، پاکستان پیپلز پارٹی مغربی روٹ کی حمایت کرتی رہی، اور میں خود سینٹ کی سی پیک کمیٹی کا چیئرمین تھا، حالانکہ میرا تعلق سندھ سے ہے، لیکن میں بلوچستان کے حق کے لیے لڑتا رہا کہ مغربی روٹ وہاں سے گزرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایم پی اے صاحبان ہیں وہ یہ تو سوچیں گے نا کہ کون سی پارٹی بلوچستان کے حقوق کو سلب کر رہی تھی اور کون سی پارٹی بلوچستان کے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی۔
سینیٹر صاحب، آپ نے سندھ کا ذکر کیا، میں اگر کچھ چھوٹی سی بات، سندھ میں ایم کیو ایم کبھی جو ہے اس پہ، اس معاملے پر بھی کافی یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید پیسہ چلا اور اسی لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی مطلوبہ تعداد کے مطابق نشستیں حاصل نہیں کر سکی۔
دیکھیے، سندھ میں لوگوں کو پتا ہے کہ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی مقبول ترین جماعت ہے، وہ حکومت بناتی ہے اور وہ اب کراچی کے اندر بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے۔ تو جس وقت ایم کیو ایم میں 15-20 گروپ بن گئے اور ہر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو گیا، تو جو اس کے اندر سمجھدار لوگ تھے وہ ظاہر ہے کہ اس لڑائی کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، اور اس لیے انہوں نے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا اور کھل کے سپورٹ کیا، خاص طور سے جو خواتین تھیں انہوں نے کھل کے سپورٹ کیا، چھپ کے سپورٹ نہیں کیا۔ تو پھر اس میں ایسی تعجب کی کون سی بات ہے؟ آپ اگر خود منتشر ہوں گے تو آپ کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ اپنے لیے تلاش کریں گے۔
سینیٹر نثار،
وہ ہوگا کہ جو ایک متحد مستحکم جد و جہد کرنے والی پارٹی کا، ایک ترقی پسند پارٹی کا راستہ ہے، لوگ اسی کے ساتھ آئیں گے۔
اچھا، بات پھر یہیں ختم نہیں ہو رہی، ظاہر ہے اب بات جائے گی چیئرمین، سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب تک۔ میں سینیٹر نثار مالاکنڈ، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے، انہیں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا۔ سینیٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ فرمائیے کہ اب پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ نون لیگ سے کم سینیٹرز ہونے کے باوجود آزاد ارکان کو اپنے ساتھ ملا کر سینٹ کا چیئرمین ایک مرتبہ پھر اپنا منتخب کرائے گی، آپ تیار ہیں اس کانٹیسٹ کے لیے؟
فرسٹ یہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا سینیٹر نہیں، اور میں نے سینٹ سے ابھی ریزائن کیا ہوا ہے تقریباً 5-6 دن پہلے۔ ٹھیک ہے جی، فرسٹ یہی ہے۔
اچھا جی، ہم معذرت چاہتے ہیں اس بات پہ، معذرت چاہتے ہیں۔
سینیٹر تھا لیکن 6 سال بہرحال ابھی ریزائن کر دیا فلور سے آ کر اور اپنے اصول موقف سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، فرسٹ تو اپنی ایکسپلینیشن۔ دوسری، آپ نے جو بات کہی اور خاص کر تاج حیدر صاحب ہماری لائن کے ہائے محترم ہے اور بالکل ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حالات اس سے جو انہوں نے بات کر لی اس سے بالکل ٹوٹلی مختلف ہے۔ وہ پیپل پارٹی جس کو ہم بالکل گراس روٹ کی پیپل پارٹی اور ووٹر کی، پارٹی کہا کرتے تھے کہ یہ پیپل پارٹی ہے کہ بالکل یہ عوام کی ہے، لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں پہ خیبر پختونخوا میں پیپل پارٹی کی چار ممبران اور چار ممبران کو لے کر کس طریقے سے دو دو سیٹ لینے کی بالکل، اور کہہ رہے کہ ہم چار سیٹ لیں گے، تو یہ کون سی کمپرومائز ہے بیگ کے علاوہ جو بیگوں پہ اپنا سمرو صاحب لے کر آئے تھے؟ میرے خیال سے مناسب یہ بات ہی نہیں تھی. تو یہ مجھے تو عجیب لگ رہا ہے یہ پیپل پارٹی کی وہ سوچ، یہ انڈور جو آ گئی اور کس سلسلے میں یہ باہر کیسے وہ پیپل پارٹی جو عوام کی ایک مقبول ترین پارٹی تھی، تو یہ باہر بھی اس طرح کے عام الیکشنوں میں بھی بالکل اس طرح ہی بیگوں میں اور اس طرح ہی کی الیکشن کروائیں گے؟ بلوچستان کی مثال کو آپ لے لیں، کراچی کی مثال کو آپ لے لیں، اس میں تو بچہ بچہ بھی سمجھ رہا ہے. تاج حیدر صاحب ہمارے لیے انتہائی محترم ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ میں بہت تھوڑا سا صاف بات کر لیتا ہوں. تو یہ ان باتوں کو بالکل بات ہوں کہ اگر آپ ہر اینگل پہ بالکل اس کو کر لیتے ہیں، لیکن عوام اور ہر ایک بندہ اس پہ بالکل 100% کنفرم ہے کہ جس طریقے سے ان کی جو سیٹس آئی ہوئی ہیں، ان کی جو کس طریقے سے آئی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے کیسے کیسے بالکل آ سکتے تھے. اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ والی بات تھی، اگر ایڈجسٹمنٹ والی بات بھی تھی تو اس لیول کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی کہ ہاں پہ پہلے جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ زیادہ تر ہماری وہ اپنا ون سیٹ وہ بےچارے ریزرو سیٹ پہ تھے، تو ظاہری بات ہے ابھی دو مہینے وہ سینٹ کے اس میں تھے، ان کے ٹینیور میں تھے، تو اسی طریقے سے ڈیل کرنا تھا کہ ہاں کہ بالکل یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں. اور یہ بھی فارمولے کے تحت مناسب نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل لیول پہ میرا خیال سے سینٹ پہ جو آج کل آج جو ہوا ہے یہ پولیٹیکل لیول پہ پیپل پارٹی کا اس پہ جنازہ نکل گیا. وہ الگ بات ہے کہ ہاں بالکل بڑے سوچتے ہوں گے کہ ہم نے بہت پانچ سیٹ لے کر آئے، چار سیٹ لے کر آئے، لیکن وہ پیپل پارٹی جو عوام کی پیپل پارٹی تھی، جو ایک گراؤنڈ لیول کی پیپل پارٹی تھی، وہ یہ اور بات ہے کہ سیلڈ کے یہ تو ہو گیا ایک بارگین والی بات، لیکن گراؤنڈ پہ کیا 2018 میں بھی اس طرح کی گھر ہوگا وہ کریں گے؟ تو یہ مجھے آج آج خدا شہر ہے کہ مجھے خاص کر پیپل پارٹی کے اس رویے پہ اگر کوئی اور پارٹی کر لیتی، یہ تو وفاق کی عکاس پارٹی ہے جس میں جو بھی ہوتا
ملکن صاحب آپ ہمارے ساتھ
وفاق کی ایک عکاس پارٹی ہے اور یہ بھی بالکل
ملکن صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں. ہم اگر آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہم کوشش کرتے ہیں سینیٹر تاج حیدر سے ان پہ پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو جانے سینیٹر صاحب. لیکن ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے ساتھ سینیٹر الیکٹ کرشنا کماری بھی موجود ہیں جو سندھ سے منتخب ہوئی ہیں اور ہم ان سے بھی تھوڑی دیر میں گفتگو کا آغاز کریں گے. لیکن سینیٹر تاج حیدر صاحب آپ نے سنا کہ سینیٹر مالاکنڈ نے کچھ پوائنٹس ریز کیے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ پیپلز پارٹی وفاق کی خود کو ضمانت کہتی ہے، وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ان کی نظر میں اپنایا گیا وہ کچھ مناسب یا پیپلز پارٹی کے شایع نشان انہیں نہیں لگا، کیا فرمائیں گے؟
نہیں میں نثار بھائی کی خدمت میں پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں، برسوں ان کے ساتھ سینٹ میں بیٹھا ہوں. دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام لگائے جا سکتے ہیں اور الزام لگانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس بات کو کیسے ہم وضاحت کریں گے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو صرف چار ووٹ ملے؟
آپ ایک سیکنڈ رکیے، اگر سینیٹر صاحب ہم ون بائی ون اگر پوائنٹس کو، سینیٹر صاحب ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے دیں، ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے دیں، میں مالاکنڈ صاحب سے پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم بات کر لیں تاکہ ہمارے سامعین کو بھی پورا سینیریو سمجھ میں آئے.
جو
مالاکنڈ صاحب آپ نے تاج حیدر صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے سمیع الحق کے کیس میں کیا ہوا، مولانا سمیع الحق کے کیس میں وہاں کیا پیپلز پارٹی کو وہاں بھی آپ قصوروار گردان رہے ہیں؟ غالباً مالاکنڈ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جی تاج حیدر صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے، ان دا مین ٹائم ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے کسی موجودہ سینیٹر سے بات کی جائے، چونکہ مالاکنڈ صاحب نے سینیٹر نثار صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ غالباً ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. تاج حیدر صاحب پلیز آپ اپنی بات
عرض کر رہا ہوں. جو جی میں ایک سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ حکومت پختونخوا نے 30 کروڑ ایک سال دیے مولانا سمیع الحق کو، 27.5 کروڑ اگلے سال دیے، ان کو سپورٹ کیا، اس کے باوجود تحریک انصاف والوں نے ووٹ نہیں دیے. تو اب یہ ایک واضح تقسیم کی نشاندہی ہے کہ اس مسئلے پہ تحریک انصاف کے اندر ایک واضح تقسیم تھی، اور جو مولانا سمیع الحق کو ووٹ نہیں دے رہے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے آپشن ایک یہ تھا کہ ایک پارٹی جو ہمیشہ طالبان کے خلاف کھڑی رہی ہے ان کے امیدواروں کو ووٹ دیا جائے.
یہ فرمائیے تاجد صاحب, آپ اتنے عرصے سے سینٹ کا اور پاکستان کی جو پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے اس کا حصہ رہے ہیں, یہ جو نقائص اس دفعہ سینٹ کے الیکشن میں دیکھنے میں آئے, اگر ہم ان کو دور کرنے کی بات کریں, جیسے کہ ابھی اس سے پہلے ہم رپورٹ میں بھی سن رہے تھے کہ یہ کام الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تھا, دو چیزیں, ایک تو انڈائریکٹ الیکشن اور دوسرا سیکرٹ بیلٹنگ, کیا کوئی دونوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کو دور کر کے؟
مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ نقائص ہماری نظر میں تھے, اور سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول ہے جس میں پورے ہاؤس کو ایک کمیٹی میں تشکیل دے دیا جاتا ہے, اس نے تین دفعہ اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن, جو کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہاں ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. اچھا, پھر یہ ہوا کہ جی جس طریقے سے صوبائی اور قومی اسمبلی کے اندر ریزرو سیٹس کے اوپر ہوتا ہے کہ جتنی جس کی سیٹیں ہیں اس پروپورشن میں آ جائے, تو وہ بھی بات ہوئی. پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جو ٹوٹل ووٹ پڑتے ہیں ان کے تناسب سے سینٹ کے اندر, اور اس میں ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو یعنی پورا صوبہ سندھ جیسے ہے تو اس میں 7 حلقے بنیں گے, مطلب 9 یا 10 قومی اسمبلیوں کے اوپر ایک حلقہ ہوگا, تو جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی آؤٹ ہو گئے کیونکہ اتنے بڑے حلقے میں ان کے لیے تو صوبائی میں بھی الیکشن لڑنا مشکل ہوتا ہے. تو اب جو اپنے پروپورشنل اس کی سیٹوں کی مناسبت سے جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں جن پارٹیوں کی صرف 4 یا 5 سیٹیں آتی ہیں صوبائی اسمبلی میں ان کی تو ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوگی, تو لہٰذا کوئی نہ کوئی کمبینیشن ہمیں نکالنا پڑے گا.
اور سیکرٹ سیکرٹ بیلٹنگ
سرمائے کی طاقت,
تاجر صاحب سیکرٹ بیلٹنگ پہ کیا کہنا چاہیں گے اگر اوپن شو آف ہینڈ سے ہو؟
نہیں, اوپن شو آف ہینڈ سے بھی ہو تو جو چھوٹی جماعتیں وہ کہاں جاتی ہیں, مطلب جیسے مسلم لیگ کے 5 ممبر ہیں, تحریک انصاف کے 4 ممبر ہیں سندھ اسمبلی میں, تو وہ کدھر جائیں گی؟ ظاہر ہے کہ ان کو کسی نہ کسی بڑی جماعت کے ساتھ آنا پڑے گا, تو ہر طریقہ کار میں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس پہ توجہ نہیں ہے, اس پہ تفصیلی بحث کمیٹی آف دا ہول کے اندر 3 دفعہ ہو چکی ہے, جو سینٹ کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہ پورا وربیٹم موجود ہے کس کے کیا ویوز تھے. لیکن اچھا ہے کہ یہ اب ایک قومی بحث اس پہ ہو اور سب اپنے سوچیں اس بات پہ کہ کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جائے.
سینٹر صاحب ویری کوئکلی, ظاہر ہے کہ یہ تو سینٹ کے الیکشن تھے, انڈائریکٹ تھے, اب جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور ہم بہت شکر گزار ہیں سینیٹر کرشنا کماری کے جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن میں ان سے سیپریٹلی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ان کا ایشو ذرا ڈفرینٹ ہے. تو سینیٹر تاج حیدر صاحب یہ فرمائیے کہ اب جنرل الیکشن میں آپ جا رہے ہیں, وہاں پر پرفارمنس کی بیس پہ الیکشن ہوگا. آج آپ کے پارٹی چیئرمین نے کہا کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں ہم نے بہت امپروومنٹ کی ہے, اور ان کی پریس کانفرنس کے تقریباً کوئی 15-20 منٹ بعد خبر آئی کہ نواب شاہ میں 3 بچے جو حفاظتی ٹیکے ہیں ان کے غلط استعمال کی وجہ سے 3 ننھے بہت ہی چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی کی جو گورننس کے ایشوز ہیں اس پہ بہت آپ کے کرٹکس بہت سیریس قسم کے کوسچنز ریز کرتے ہیں, صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے, گورننس کا ایشو ہے, یہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, کرپشن کے ایشوز ہیں.
لیکن
جی فرمائیے.
لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ جانے تلف ہو گئی, کیا اس سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی مفت ہو رہا ہے, یا کینسر کا ٹریٹمنٹ مفت ہو رہا ہے, یا جو کارڈیولوجی کے اندر مفت, مطلب جو کیا گیا ہے, اور میں خاص طور سے جو میری جگہ آئے ہیں مہندرو صاحب الیکٹ ہو کے, وہ ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے, کیا کسی بھی جگہ علاج مال یا حکومت کی طرف سے مفت ہوتا ہے؟ آج سندھ میں غیر ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں, یا جو ایس آئی یو ٹی ہے ہمارا, تو یہ تو ایک ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے اس تمام چیز پہ پانی پھیر دینا, یہ ایک سیاسی بات تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ 60% مریض سندھ کے اندر دوسرے صوبوں سے آتے ہیں صرف اس لیے کہ دوسرے صوبے جو ہیں ان کے ہاں کوئی علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں, سارے ملک کے بے روزگار سندھ صوبے میں آ کے روزگار ڈھونڈتے ہیں, اور اس مردم شماری کے اندر اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ ان کو سندھ کی آبادی میں شامل تک نہیں کیا گیا, اور ہمارے جو ڈویژل پول سے نقصانات ہوئے وہ اس سال 24 بلین کے. تو یہ کہ سندھ ٹیکس بھی دے, ہمارے ٹیکسوں پہ ملک چل رہا ہے, سندھ پروڈکشن بھی دے, سندھ ملازمت بھی دے, سندھ دوسرے صوبوں کے لوگوں کا علاج بھی کرے, اور اس کے بعد آپ یہ کہے کہ کیونکہ ایک ڈاکٹر نے غلطی کی اس کی وجہ سے سندھ سارا کا سارا بدنام ہو گیا, میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے.
تاجدار صاحب, صرف ایک ڈاکٹر کی غلطی کا ایشو نہیں, گورننس کے اور بھی ایشوز ہیں جس میں صفائی ستھرائی سے متعلق اور گورنر کے. جی آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا, ہم
کچھ دوسرے صوبوں سے مستقل لوگ آتے رہیں گے, اور اگر ہمارے صوبے کو وہ مالی وسائل نہیں دیے جائیں گے تو یہ مسئلے ہوں گے.
جی تاجدار صاحب آپ ہمارے ساتھ,
دوسرے صوبے
جی آپ رہیے گا, ہم کچھ کالر
بھیج دیتے ہیں, سندھ بھیج دیتے ہیں, دوسرے صوبے جو کسی قسم کی سہولت نہیں دیتے ان کے اندر ہو سکتا ہے صفائی ستھرائی ہوتی ہو,
میں نے تو نہیں دیکھا. ہم کچھ کالرز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اور سامعین, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ سے کسی ان کے نمائندے کو لیا جائے تاکہ تاج حیدر صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں اور جو جنرل ڈسکشن ہے ہمارا پروگرام کا, اس میں ان کا بھی ان پٹ آ سکے. ہمارے ساتھ محمد یاسین ہیں سیالکوٹ سے. جی یاسین صاحب.
جی سر, السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام, جی فرمائیے.
جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ پیپل پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے اس وقت ملک میں وہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ لاہور میں جو الیکشن ہوا تھا ضمنی, اس میں 1400 ووٹ لیے تھے ان کے امیدوار نے, اور لودرا میں جو ہوتا ہے اس میں تقریباً 2800 ووٹ لیے ہیں. تو کیونکہ یہ عوام کی جو خواہشات ہیں ان پر ڈلیور نہیں کر پاتے, یہ اس کا ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون سے کہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ رضا ربانی صاحب کو ہی برقرار رکھا جائے, وہ بہت ہی بہترین آدمی ہے اور محب وطن ہے اور خوددار آدمی ہے.
یاسین صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. تاجدار صاحب بڑی دلچسپ صورتحال, ایک طرف انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورننس کو کریٹیسائز کر دیا اور دوسری طرف آپ کے چیئرمین کی تعریف کر دی, کیا کہیں گے؟
پنجاب میں ان کے خیال میں ہماری حکومت تھی تو وہ اس لیے شاید ہم کچھ نہیں کر پائے ہوں. وہاں جو پرابلم ہے پنجاب کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں ایک پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے, وہ یہ کہ گراس روٹ آرگنائزیشن نہیں بنائی گئی ہے. پنجاب کی گلی گلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر موجود ہے. جس دن یہ گراس روٹ آرگنائزیشن بن جاتی ہے حالات مختلف ہوں گے.
تاجہ صاحب آپ کا بہت
رضا ربانی کے لیے,
جی فرمائیے.
ایک ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ ان کو اگلا چیئرمین ہونا چاہیے, ایک ایک پولیٹیکل پارٹی. اور راجہ ظفر الحق صاحب کو میں اس میں شامل کرتا ہوں, انہوں نے بارہا فلور پہ کمیٹیوں میں ہر جگہ سینیٹر رضا ربانی کی تعریف کی ہے.
آپ کا بہت بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب. ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, ہم سینٹ الیکشن سے متعلق جو ڈبیٹ ہے اس کو ہم یہیں پر ریپ اپ کریں, لیکن سینٹ الیکشن پہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر الیکٹ کرشنا کماری اور وہ سندھ سے منتخب ہوئی ہیں اور ان کے انتخاب کو پاکستان کے میڈیا میں ایک ہسٹورک الیکشن کہا جا رہا ہے, ایک تاریخی انتخاب کہا جا رہا ہے. سینیٹر کرشنا کماری, آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے کہ آپ کے جو وجہ شہرت ہے, آپ کا جو نام جو زیادہ آپ جس وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہیں وہ ہیومن رائٹس ایکٹیویزم ہے. آج آپ کے حوالے سے جو ڈان پاکستان کا انگریزی روزنامہ ہے اس میں جو خبر چھپی ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ سینیٹر کماری انہی لینڈ اونرز کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھیں گی جن کی لینڈز پہ وہ کام کیا کرتی تھیں اور جن کی ریفارمز کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. کیا کہیں گے آپ, وہی لوگ جن کو آپ اپریسر سمجھتی تھیں؟
مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اور ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ کب میں جا کے مطلب وہاں جا کے ایوان میں بیٹھوں گی اور تمام لوگوں کے جو برابر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ہم سارے انسانیت ہے اور سب ایک جیسے ہیں اور برابر ہیں ہم لوگ. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میں سب کے ساتھ جا کے وہاں جا کے بیٹھوں گی.
یہ فرمائیے کہ ایسا تو کچھ خدشات یہ بھی ہیں کہ اب تک آپ چونکہ آپ کا تعلق اس طبقے سے تھا, آپ اسی طبقے میں اٹھتی بیٹھتی تھیں جس کو کہ اپریسڈ یا پسا ہوا سمجھا جاتا ہے, اب آپ سینیٹر بن جائیں گی اور پاکستان کے جو ایک ایلیٹ کلب جسے سمجھا جاتا ہے اس کا حصہ ہو جائیں گی, کس حد تک آپ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو اپنا نمائندہ سمجھا ان کی توقعات پہ پورا اتریں گی یا آپ اس کلب کا حصہ بن جائیں گی جس کو کہ ایلیٹسٹ کلب لوگ کہہ رہے ہیں؟
نہیں, میں پہلے اپنے کمیونٹی کے ان کے لیے میں کام کرتی رہی ہوں تقریباً 2007 سے لے کے, تو لیکن میرے پاس کوئی اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں تھا جس کے بیاس پہ میں ان کے لیے کچھ کر پاؤں. ابھی پیپل پارٹی کے احسانات ہے بڑے جو ہمیں مجھے اس قابل سمجھا اور ہماری کمیونٹی کو اس طرح کے مطلب نے یہ موقع دیا ہے, تو میں اپنے بالکل اپنے کمیونٹی کے لیے جتنا ہو سکے اتنا میں اپنے کمیونٹی کے لیے کام کروں گی اور جو پارٹی کی پالیسی ہوگی اسی کے مطابق ہی کروں گی.
مختصراً بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہیں اور جس طرح سے ابھی میں نے کہا کہ جو میڈیا میں جو خبریں آپ جو چھپ رہی ہیں آپ کے انتخاب کے حوالے سے, پیپلز پارٹی میں خود لینڈ اونرز موجود ہیں, آپ اپنی پارٹی کی لائن سے ڈیویٹ کریں گی اگر آپ ان کے
لینڈ اونرز کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی سارے وہ وغیرہ مطلب خراب ہو یا برے ہیں, تو یہ تو مطلب نہیں ہے نا اس کا, لیکن ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مطلب برے لوگ ہیں, بہت اچھے سارے اچھے لوگ بھی بہت سارے ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر الیکٹ کرشنا کماری, اور جیسے کہ ہم نے اپنے سامعین کو بتایا کہ یہ ہیومن رائٹس ایکٹیویزم کے حوالے سے ان کی شہرت تھی اور اب یہ سینٹ میں الیکٹ ہوئی ہیں اور ان کی کارکردگی پر میڈیا کی اور جو ان کے کرٹکس ہیں شاید ان کی بھی بہت گہری نظر ہے. سینیٹر کرشنا کماری, آل دی بیسٹ اور بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور سامعین, ہم یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اردو سروس کا پروگرام جہاں رنگ ہمارے دیگر موضوعات میں شامل ہیں, مشرق وسطی کے ملک شام کی صورتحال اور پاکستان کرکٹ سپر لیگ, لیکن ان موضوعات پر بات ہوگی اس مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, ویلکم بیک جہاں رنگ میں ایک مرتبہ سے آپ سب کو پھر خوش آمدید. اور جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ ہم اپنے پروگرام کے دیگر موضوعات کی طرف چلیں گے. شام کے کی صورتحال پر بات کرتے ہیں جہاں سرکاری میڈیا اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری افواج اور ان کی اتحادی ملیشیاز نے دارالحکومت دمشق کے قریب باغیوں کے زیر کنٹرول مشرقی غوطہ میں کئی دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے, جبکہ شام کے سینٹرل میڈیا نے خبر دی ہے کہ سرکاری افواج نے مشرق کی جانب کم از کم 6 دیہاتوں پر قبضہ کیا ہے اور باغی گروپوں نے اتوار کے روز جوابی کارروائی کی اور سرکاری افواج پر حملے بھی کیے. اس تمام تر صورتحال میں جو سب سے زیادہ جو چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ وہاں پر جو انسانی المیہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ تقریباً جو ہے 400,000 افراد اس وقت ایسے ہیں جنہیں غذائی اشیاء کی ضرورت ہے, جنہیں زندگی کی جو بالکل بیسک ضروریات ہیں ان کی ضرورت ہے, انہیں شیلٹر کی ضرورت ہے, یعنی کہ رہنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے. اور اس وقت تقریباً 2 ہفتے میں جو کریڈبل میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق 2 ہفتے میں 600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جس میں کہ بہت بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے. اور سوشل میڈیا پر جو لوگ اس ایشو کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ تصویریں کس طرح کی سرکولیٹ کری ہیں. اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق مہر صاحب جو کہ ترکی میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں, اور رانا اطہر صاحب جو کہ مڈل ایسٹرن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں اور ہمیں جرمنی سے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. گفتگو کا آغاز کریں گے مشتاق مہر صاحب سے. مشتاق صاحب, یہ فرمائیے کہ جو وہاں پر جو پولیٹیکل جو وہاں کی صورتحال ہے, اس کے جو ڈائنامکس ہیں, ظاہر ہے اسد جو صدر اسد کی حکومت ہے وہی کہہ رہی کہ باغی ہیں اور ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے ان کے خلاف کارروائیاں ضروری ہیں, لیکن جو وہاں پر انسانی المیہ جو پیدا ہو گیا ہے اس کارروائی کے نتیجے میں, اس سے کیسے نمٹا جائے؟
ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक लम्हा फिक्र है. मुश्किल ये है कि जब मुल्क टूटने लगते हैं तो इस किस्म के वाकयात होते हैं और ये अकेला मुल्क नहीं, हमने सेंट्रल अफ्रीका में देखा है, हमने शद में देखा है, हमने लीबिया में देखा है, हमने और बहुत से ममालिक में देखा है. आपको याद होगा जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बानी आए थे और रशियन इंडियन कोरियन फोर्सेस आई थी तो यही हुआ था. अब आपने देखा है कि बर्मा में भी यही हुआ है. डिफ़िकल्टी ये है कि जब कभी आप इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल अफेयर्स में आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं होता. अमेरिकन्स ने या वेस्ट ने बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी जस्तजू के बाद ये सोचा कि एक इस्टेब्लिश गवर्नमेंट को डिसमेंटल किया जाए और उसमें सऊदीज भी इन्वॉल्व थे, उसमें तुर्क भी इन्वॉल्व थे कि जी बहुत दिनों से बैठे हैं ये बाथिस्ट हैं, ये शियाज हैं, ये एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट है जो एयरफोर्स की मदद की वजह से एक मेजॉरिटी एरिया पे काबू करके बैठे हैं और इनको हटाया जाए.
लेकिन अम्बेसडर साहब, अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँ, जो सदर बशर अल-असद की हुकूमत है उसके खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की शिकायतें भी थीं और जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स थे.
मैं जी 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 मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना. ज़रूर सी ज़ाहिर बात है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान फौज के ख़िलाफ़ थी या पाकिस्तानी फौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, बर्मा में इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है. वजूहत तो ज़रूर होती है ना, इसलिए कि इतने सारे लोग जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा है बेगुनाह मारे तो नहीं जाते, कोई ना कोई वजूहत ज़रूर होती हैं. लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन का एक स्पेशल एक किस्म का कल्चर है, एक किस्म की कंपोजिशन है. वो ये है कि आप इस्टेब्लिश हुकूमतों को रहने दें तो लॉसेज आपके कम होते हैं, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, कमज़ोर तबकों को दबाया जाता है. इकोनॉमिक पावर्टी ज़रूर आती है जैसे कि हमने डिक्टेटरशिप में देखा है, लेकिन इंसानी नुकसान नहीं होता. और मैं आपके सामीन चूँकि ट्रस्ट करते हैं आपकी बात पे तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा इस सेंचुरी में वाकया हुआ है वो है कम्युनिज्म का कन्वर्शन. कम्युनिस्ट कंट्रीज कितनी बड़ी कंट्रीज थी, उसमें चाइना था, रशिया था, ईस्टर्न यूरोप था, वो जब कन्वर्ट हुए तो एक निज़ाम बदला लेकिन ह्यूमन लॉसेस नहीं हुए. उसकी वजह ये थी कि किसी ने कोशिश नहीं की कि हुकूमत को बदला जाए, रिजीम को बदला जाए. वही सेंट्रल एशिया में डिक्टेटर हैं जो आज से 50 साल पहले थे. तो ये एक मैं असूल बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ.
मुश्ताक साहब, आप जो बात
स्टेट सॉवरेनिटी को मेंटेन करें, उनकी हुकूमत को मेंटेन करें, लेकिन फ्री यूरोप की तरह आप प्रमोट करें लिबरलिज्म, आप प्रमोट एम्बेसडर मेहर, आप प्रमोट करें लिबर्टी.
एम्बेसडर मेहर, आपने जो कम्युनिज्म की बात की वो बात लेके मैं राना अथर साहब के पास जाना चाहता हूँ. जो कम्युनिज्म का जो फॉल हुआ राना साहब, जाहिर है उसका सिंबल जो है वो बर्लिन वॉल थी और आप वहाँ मौजूद हैं जर्मनी में. ये फरमाइए कि जिन चीज़ों की तरफ एम्बेसडर मेहर ने इशारा किया वो जो रूट कॉज है इसका, जो सीरियन क्राइसिस है इसका रूट कॉज, वो फॉरेन इंटरवेंशन को करार दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
जी बहुत शुक्रिया. मैं जर्मनी में था जी, अब मैं इस वक्त कोपेनहेगन में हूँ. लेकिन जाहिर है बर्लिन वॉल जो है उसका वो फॉल होना और ये मेरे ख्याल में आप जो माहिर साहब जिस पे इशारा कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं और सिम्टम्स बता रहे हैं कि इन सिम्टम्स की वजह से जब रजीम्स चेंज या डिसइंटीग्रेट होता है कोई इलाका, उसके पहले सोशल कैओस है या जो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर इम्पोज होती है किस मुल्क के ऊपर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जैसे ज़माना है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन द एंड वो ये कह रहे हैं कि उसमें ज़ाहिर है किलिंग्स होती हैं, डिस्ट्रक्शन होती है और बिल्कुल आपने बजा कहा कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की एलिगेशन हैं प्रेजिडेंट असद पे भी हैं. दोनों तरफ से प्रेजिडेंट असद भी ये कहते हैं कि जो फॉरेन फोर्सेस मौजूद हैं वो भी इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग कर रहे हैं. दोनों तरफ से ये ہوتا ہے اور یہ ہوگا اس لیے بھی کہ بہت سارے پلیئرز انوالو ہیں. جہاں تک یہ ہو گیا کہ ٹرانسفارمیشن اسپیکٹ اور کنٹمپرری کانفلکٹ کا جو اسپیکٹ ہے وہ دونوں مختلف ہیں میرے خیال میں. کہ جو ٹھیک ہے رجیم چینج میں یہ سمجھتا ہوں جو جن ملکوں کا بھی ذکر ہوا ہے یہاں پر وہ سارے ملکوں میں علیحدہ علیحدہ نظام تھے. لیبیا کا اور نظام تھا, عراق اور سیریا میں باتھسٹ ہیں, اور آپ باقی ملکوں میں دیکھیں گے تو ان میں اور نظام ہے. نظام سے زیادہ یہ انٹرنیشنلی جو انرجی ریسورسز ہیں جو میرے خیال میں جو اسٹریٹجیکلی جو ایریاز میں کانسنٹریشن ہے بہت زیادہ انرجی کی, گیس کی, آئل کی, آنے والے وقت میں چونکہ جتنی جنگیں لڑی جا رہی ہیں اب یہ سب کنونشنل لیول پہ یا کنونشنل لیول پہ یا بڑے ملکوں میں جو تینوں ملکوں میں بہت زیادہ ٹینشن ہے امریکہ میں, روس میں اور چائنا کے درمیان, اور بیچ میں ہندوستان بھی اب امریکہ کے ساتھ ہے, اس کو اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں تو آنے والے وقت میں آپ کو جہاں پہ اسٹریٹجیکلی کنٹرول چاہیے آپ کو دو جو چیزوں کا کنٹرول چاہیے. ایک تو آپ کو اسٹریٹجک واٹرز چاہیے, انٹرنیشنل واٹرز پہ آپ کا کنٹرول ہو نیوی کے ذریعے آبویسلی, جس میں آپ ساؤتھ چائنا سی دیکھ لیں یا بالٹک سی دیکھ لیں یا اور اس کے علاوہ جو بھی اسٹیٹ آف ہارمز ہے, جو بھی یہ جگہ ہیں, یہ ایک لوکیشن, ایک یہ چیز چاہیے. جو ممالک اس میں کود پڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انفلوئنس گین کریں, اسٹریٹجک انفلوئنس گین کریں, اور دوسری چیز جو چاہیے تمام ملکوں میں وہ چاہیے ریسورسز, اور یہ دونوں کے لیے آپ کو بتائیے تمام جنگیں اب تک ہوئی ہیں.
رانا صاحب,
اس میں میں یہ ذاتی طور
رانا صاحب ہاں تھوڑی سی ہمارے سامعین کے تھوڑے سے ان کو سمجھانے کے لیے یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں جس طرح سے آپ بھی یہ بات فرما رہے ہیں اور امبیسڈر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو فورن پاورز ہوتی ہیں ریسورسز کی جنگ ہے, جب انٹروینشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو وہاں پر تباہی آتی ہے, جو صورتحال جو المیہ پیدا ہوتا ہے انسانی, اس کو پھر ٹھیک کرنے کے لیے بھی انہیں انٹرنیشنل پاورز کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس وقت ظاہر ہے ایڈ جائے گی تو انہیں کنٹریز سے جائے گی, یا پھر اگر اقوام متحدہ کی ایڈ جائے گی تو اقوام متحدہ کو ایڈ دینے والے یہی کنٹریز ہیں. تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ پہلے وہاں کیاوس کریٹ ہو, پھر وہاں پر اس کو فکس کرنے کے لیے, اس کیاوس کو دور کرنے کے لیے پھر ان ملکوں کے ریسورسز لگیں, تو ان دی اینڈ کوئی اس کا بینیفیشری بھی ہوتا ہے؟
جی بالکل, دیکھیں آپ نے خود ہی اس کے اندر بھی جواب ہے, میں کہہ دیتا ہوں آپ کو کھول کے اور, کہ سسٹینیبل کنٹرول آف دا ریجن آف دا ایریاز وہ اس کی یہ بیسڈ ہے. آپ دیکھیں جتنی اب تک ہوئی ہیں اس کی ریکنسٹرکشن جب ہوتی ہے تو جو کانٹریکٹر جاتے ہیں انٹرنیشنل کانٹریکٹر ہوں, جو آئل ایکسپلور کرنے والے جاتے ہیں یا رسک مینجمنٹ والے جاتے ہیں, وہ سارے ظاہر ہے چند ممالک سے نہیں جاتے, پورے یورپ سے جاتے ہیں, امریکہ سے بھی جاتے ہیں, ساؤتھ ایشیا سے بھی جاتے ہیں, چائنیز بھی موجود ہیں وہاں پر. تو بیسیکلی تو سسٹینیبل پریزنس اور کنٹرول آف دا گراؤنڈ, جو ان کے گراؤنڈ, جو گراؤنڈ پر جو انفراسٹرکچر ہے اگر وہ تباہ بھی ہو جائے تو ری بلٹ ہوتا ہے. اور پھر جب دیکھیے جب ری بلٹ ہوتا ہے, اب جیسے افغانستان کے اندر جو ری بلڈنگ ہوئی ہے وہ ماڈرن لائنز پہ ہوئی ہے, اگر اب آپ تباہی ہوئی ہے عراق میں تو اب تو بصرہ میں یا بغداد میں یا کہیں بھی جو ملٹری یا سول ایئرپورٹس بن رہے ہیں یا ہاسپٹلز بن رہے ہیں ان کی ریکنسٹرکشن, ان کی اکوپمنٹ ساری ماڈرن لائنز پہ ویسٹرن کمپنیز, ملٹی نیشنل کمپنیز کر رہی ہیں.
رانا صاحب,
فلو آف فنڈز ہے
جی, رانا صاحب
ایک سائیکل میں واپس جاتا ہے
جی. رانا صاحب آپ نے جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے ہم اس کو بھی ابھی امبیسڈر صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے. ہم کالرز کو شامل کرتے ہیں اس وقت اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ راولا کورٹ سے سید حبیب الدین ایڈوکیٹ موجود ہیں. جی ایڈوکیٹ صاحب کیا فرمائیں گے؟
جی میں سید حبیب حسین شاہ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ملک بھی اسرائیل اور امریکہ اور مغرب کے خلاف تھے ان کو گورباچوف کے دور کے بعد سے ان کو مارنا شروع کیا, جس میں آپ مارشل ٹیٹو کے ملک یوگوسلاویا کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں, اور پھر لیبیا کو مارا گیا, عراق کو مارا گیا, جبکہ سعودی عرب, کویت, قطر, بحرین اور یو اے ای اور سلطنت عمان میں بھی 50-50 سال سے حکومتیں قائم ہیں, اور سعود خاندان خود بھی 112 سال سے قائم ہے. تو اس طرح شام میں چونکہ حافظ الاسد فرنٹ لائن پہ تھا اسرائیل کے سامنے.
بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب,
اس کو
بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب. کلیم اللہ
ہمارے ساتھ اور سعودیہ نے کیا ہے.
کلیم اللہ صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی امبیسڈر مہر, امبیسڈر مہر کے پاس میں دوبارہ سے جانا چاہوں گا. امبیسڈر مہر یہ فرمائیے کہ جو ظاہر ہے اس کے کازز پہ بات ہوئی, اس وقت جو ہو رہا ہے کچھ اس نوعیت پہ بھی کی گفتگو بھی ہوئی جس میں کہ جسے کہ ہمارے بعض اینالسٹ کنسپریسی تھیئریز بھی کہتے ہیں. یہ فرمائیے کہ اب ان تمام چیزوں سے اگر ہم آگے بڑھنے کی بات کریں اور سیریا کا جو اس وقت شام میں جو اس وقت انسانی المیہ ہے 350 کے قریب جو ہیں شیلٹرز ایسے ہیں جس میں کہ لوگ رہ رہے ہیں جن کے پاس اس وقت پینے کے پانی تک کے لیے رسائی نہیں ہے, نہ ان کے پاس بجلی ہے, اور لوگ اس خوف کے عالم میں شیلٹرز میں اور اپنے گھروں کے بیسمنٹ میں رہ رہے ہیں کہ کہیں پھر سے بومنگ نہ ہو جائے. تو اور جبکہ یو این کے ایسٹیمیٹس ہیں کہ 15,000 لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے, اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟
جی, اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یونائٹیڈ نیشن کا اگر مینیفیسٹو پڑھیں تو اس میں پیسفل سیٹلمنٹ کی بہت بات کی گئی ہے, اور اس میں ریجنل کنٹریز کا رول بیان کیا گیا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے جو بیسک پرنسپل ہے آرٹیکل 7 ایچ ایل کہ جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, سوورینٹی ہے, اسے قائم رکھا جائے گا, اور انٹرنل چینجز جو ہیں اس میں فارن فورسز انٹروین نہیں کریں گی. میں رانا صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, بہت اچھی ہیں, لیکن ڈبیٹ میں نہیں کر سکتا, ٹائم نہیں ہوتا. یہ یونائٹیڈ نیشن کے 1950 کے بعد تمام آرٹیفیشیل لائنیں یالٹا ایگریمنٹ کے تحت کی گئی تھیں, لیکن اس کو ریسپیکٹ کیا جائے. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل, میں دو اگزامپل اپنے سامعین کے لیے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یورپ ہے, یورپ میں وہ آج تک مینٹین کیا گیا ہے اور تمام تر تبدیلی کے باوجود, جہاں جب کہ وہاں پہ بے انتہا جنگیں ہوئی ہیں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, کروسیڈ, بلا بلا بلا. دوسرا ہے افریقہ, جہاں پاورٹی بھی ہوئی ہے اور ٹرائبل وار بھی ہوئی ہیں, لیکن جن جن ملکوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کی ہے یونائٹیڈ نیشن مینڈیٹ کے تحت, وہ سیف اینڈ ساؤنڈ.
امبیسڈر مہر, امبیسڈر مہر, آپ کا بہت شکریہ. میں بس وقت بالکل کم رہ گیا, میں ویری کوئکلی رانا تھر صاحب, آئی گیو یو دا لاسٹ ورڈ, یو ہیو ون منٹ, پلیز آپ فرمائیے. امبیسڈر مہر نے رانا اتھر جو ہمارے ساتھ کوپن ہیگن ڈنمارک سے موجود تھے, ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ہم انہیں پروگرام میں شامل کرنا چاہتے تھے.
جی,
فرمائیے گا.
جی جی, میں یہ کہوں گا کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ دراصل جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں دو اسپیکٹ آپ نہ بھولیے, آنے والے 50 سال میں یہی رہیں گے. ایک تو سب کنونشنل وارفیئر ہے, دوسری سوشل کیاس تھیوری ہے, تیسری ففتھ جنریشن وارفیئر ہے. یہ تین اسپیکٹس رہیں گے. کنونشنل وار نہیں ہوگی, لیکن ملک آپس میں یہ ری ڈیزائن ہوگی ٹیریٹری, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل لائنز ہیں, انفارچونیٹلی یہ ری ڈیزائن ہوگی, اور سب سے بڑا جو پرابلم آئے گا وہ ہوگا ریفیوجی کرائسس, اور اس کے لیے ویسٹ بھی تیار رہے, امریکہ پہلے سے تیار ہے, اور یہ ایسٹ بھی تیار رہے, کیونکہ جو لوگ یہاں سے ڈسپلیس ہوں گے ان کو آپ کہاں رکھیں گے, ابھی تو بفر زون میں ہیں, یہ سب سے بڑا کرائسس ہوگا.
ریفیوجی کرائسس آلریڈی بہت بڑا کرائسس بن گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ رانا اتھر صاحب اور مشتاق مہر صاحب, اور ہم اپنے کالرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. سامعین, ہمارے شو کا آج کا یہ دوسرا ٹاپک تھا شام کی صورتحال اور جو وہاں پر جاری جنگ ہے اس کے نتیجے میں جو انسانی المیہ پیدا ہوا ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. اس وقت ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے سے واپس آ کر ہم بات کریں گے پی ایس ایل یعنی پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کی. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد, کہیں مت جائیے گا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک, اور اب ہم بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کی, جس کے میچز ان دنوں شارجہ اور دبئی میں کھیلے جا رہے ہیں, اور ٹورنامنٹ کا اس وقت یہ پہلا فیز ہے, اور جو کہ آلریڈی بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. ہم اپنے سامعین کو پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال بتا دیں. کراچی کنگز 7 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں, جبکہ ملتان سلطان کے بھی 7 پوائنٹس ہیں, لیکن کراچی کنگز کا رن ریٹ ان سے بہتر ہے, انہوں نے ان سے کم میچز کھیلے ہیں. پشاور زلمی کے 6 پوائنٹس ہیں, کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 4 پوائنٹس ہیں, اسلام آباد یونائٹیڈ کے بھی 4 پوائنٹس ہیں, لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز کا رن ریٹ اسلام آباد یونائٹڈ سے بہتر ہے، جبکہ لاہور قلندر اب تک کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کر پائی ہے اور اس کا اس وقت کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے. ہم اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جلال الدین صاحب، جو کہ چیف سلیکٹر ہیں ویمن کرکٹ ایسوسیشن کے، لیکن ظاہر ہے ان کی وجہ شہرت یہ کہ وہ ایک سابق انٹرنیشنل کرکٹر ہیں، انہوں نے پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نمائندگی کی، ون ڈے کرکٹ میں ہیٹرک بھی، ہمارے بہت سے سامعین کو ان کی یاد ہوگی. جلال الدین صاحب، آپ کو پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے جو آج کے شو کے اینالسٹ ہیں وہ ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب، جو کہ سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اینالسٹس ہیں. آپ ان کے تجزیے اور تبصرے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. وہ ہم انہیں اس وقت وہ شارجہ میں موجود ہیں جہاں پی ایس ایل کھیلا جا رہا ہے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. جلال الدین صاحب سے شروع کرتے ہیں. جلال الدین صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب تک جو پی ایس ایل ہوا ہے، جو ٹورنامنٹ اب تک جتنے بھی میچز ہوئے ہیں، سب کچھ توقعات کے مطابق ہے یا کوئی ٹیم بہت بہتر یا کوئی ٹیم بہت خراب پرفارم کر رہی ہے؟
توقعات سے تو تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اس دفعہ جیسے لال قندر کی بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ اچھا کرے گی، وہ بالکل بھی اچھا نہیں کر سکی. دوسرے کراچی کنگز، جو کہ پچھلے دو ٹورنامنٹ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا تھا، اس دفعہ بہت بہتر پرفارم کیا انہوں نے. اور جو کہ ملتان سلطان پہلی دفعہ آئے تھے، ان سے میں تو اپنے حد تک تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کی اچھا کمبینیشن تھا، وہ اچھا کریں گے، وہ اچھا کر رہے ہیں. تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جب کرکٹ شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو پریڈکشن ہوتی ہیں وہ 100% تو صحیح نہیں ہوتی، اس میں اوپر نیچے ہوتا ہے، کرکٹ کا مزہ یہی ہے. مگر تھوڑا سا خاص طور سے لاہور قلندر اور گلیڈیٹر کا جو ہے وہ گراف نیچے گیا ہے، اور ان کی پرفارمنسز جو ان کے پچھلے خاص طور سے کوٹا گلیڈیٹر کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کافی کم ہے. اس کی وجوہات ظاہر ہے بہت ساری ہیں، کچھ ٹیم سلیکشن کے حوالے سے ہیں، کچھ کمبینیشن بعض دفعہ کلک نہیں کرتا. جیسے لال قلندر کو میں یہ کہوں گا کہ بہت جلدی پینک ہو گئے اور ان کے پاس بھی پلان تھا نہیں، اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو شاید اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے جو ان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید وہ بالکل اسموتھ جائیں گے، جب تھوڑا سا ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد وہ سنبھل نہیں سک رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم
ویری کوئکلی، جلدین صاحب ویری کوئکلی میں آپ سے ایک سوال اور کر لوں، پھر ہم اقبال بیگ صاحب کی طرف چلیں گے، وہ وہیں موجود ہیں. یہ بتائیے کہ لاہور قلندر کی جس طرح سے آپ نے بات کی کولیپس کی، وہ بالکل نظر آ رہا ہے، ہر میچ میں وہ آل آؤٹ بھی ہو رہے ہیں، وہ تو 20 اوور میں 10 پلیئرز کا آؤٹ ہو جانا، کہاں پر کمی ہے؟
دیکھیے اس کی، کیونکہ انیشلی جو میچز ہوئے نا تو اس میں جب ان کو شکست ہوئی نا اس کے بعد سے وہ پینک ہو گئے. یہ فیزز تو آتے ہیں، ابھی میچز ہاف وے ہے ٹورنامنٹ، اور اس میں کم بیک کرنے کی صلاحیت جس ٹیم میں ہوتی ہے وہ ٹیم اچھی سمجھاتی ہے. آؤٹ تو ہونا کوئی اس کی نشانی نہیں ہے، مگر ایک اچھا اسٹارٹ لے کے پھر کلیپس ہونا کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز ڈلیور کرنی ہے پلیئروں نے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے.
اقبال بیگ صاحب کی طرف،
آپ کو اس طرح مولڈ ہونا پڑتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس میں ٹیم مینجمنٹ کا بھی قصور ہے اور پلیئروں کو شاید جو ڈلیور کرانا ہے وہ ڈلیور نہیں کرا سک رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. یہ ایک بڑا یہ ٹیکنیکل ایشو تھا، اس میں آپ کو موٹیویشن بھی کرنی ہوتی ہے پلیئروں کے ساتھ، ان کی پریکٹس کا بھی کرنا ہوتا ہے، ان کی جو کمبینیشن بنانا ہوتا ہے چاہے وہ بیٹنگ آرڈر ہو یا بالنگ بیٹنگ کا ہو، وہ بڑا ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور اس سے ڈلیور کرانا ہوتا ہے. یہ ٹیم مینجمنٹ کا کام ہے، اس میں دونوں طرف سے فیلئر ہوا ہے.
جی اقبال بیگ صاحب کی طرف چلتے ہیں. اقبال بیگ صاحب، 20 اوور بھی نہیں کھیل پا رہی کوئٹہ، سوری لاہور قلندر کی ٹیم. جلال الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹیم کو اس طرح سے ٹیم موٹیویٹڈ نہیں ہے. ہم بہت زیادہ لاہور پہ فوکس نہیں کرنا چاہ رہے، ہم دوسری ٹیموں پہ بھی بات کریں گے. جی کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں کوکب، سب سے جو اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پی ایس ایل میں جو پچز تیار کی گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ T20 کرکٹ میں شائقین چوکوں اور چھکوں کی برسات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں 200 رنز کا ہدف بھی عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچز جو ہے وہ بیٹنگ فرینڈلی نہیں ہے بلکہ بولر ڈومینیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں دو ہیٹرکس اب تک غلطی اصل میں ملتان سلطان کی جانب سے ہوئی, ایک جنید خان نے کی, ایک عمران طاہر نے کی. تو پچز کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی کرکٹ ہوتی ہے اور آپ توقع نہیں کر سکتے کہ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم جو بیٹس مینوں کی جنت کہلاتا ہے, یہاں پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم آپ دیکھیں کہ وہ 20 اوور سے قبل آل آؤٹ ہو گئی, اور اسی طریقے سے لاہور قلندر کی ٹیم بھی آؤٹ ہو گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پچز جو ہے اس طرح کی آئیڈیلی سوٹیڈ پچز نہیں ہے کوکب کے, جو کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا اصل خاصہ ہوتی ہے, جس سے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں لوگوں کا جوش اور جذبہ مزید پروان چڑھتا ہے, بڑھتا ہے.
وجہ کیا ہے بیگ صاحب, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹی ٹوینٹی کے بارے میں تو کہا یہی جا رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ بیٹس مین کو فیور دینے والا فارمیٹ بنایا گیا ہے, بولرز کے لیے بہت کم اسکوپ ہے. کیا وجہ ہے, کیوں کیا گیا ایسا؟
یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, چونکہ یہ پچز جو چاہے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم کی ہو, چاہے یہاں شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ ہو, یہ پچز جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا جو یونائٹڈ عرب امارات کرکٹ بورڈ ہے اس کے کیوریٹرز نے تیار کیے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی زیر نگرانی تیار ہوئی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بقیہ میچز میں, کیونکہ آج ان کا آخری میچ ہے شارجہ میں, اب کل کے وقفے کے بعد یہ میچز دبئی منتقل ہو جائیں گے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو پچز کے حوالے سے بھی کوکب بہت کچھ سوچنا ہوگا, کیونکہ شائقین کی تعداد سوائے جمعے کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی بھی میں شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہوں, بڑا اہم مقابلہ ہے کراچی کا اور اسلام آباد کی ٹیموں کا, لیکن آپ یقین جانیے کہ بہت کم تعداد میں شائقین کرکٹ موجود ہے. پی ایس ایل پچھلے دو ایڈیشن میں شائقین کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی, لیکن اب ایسا نظر نہیں آ رہا.
بگ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جلال الدین صاحب, آپ خود بولر رہ چکے ہیں, آپ اسٹرائک بالر تھے, اٹیکنگ بولر تھے, آپ یہ فرمائیے جو بیگ صاحب نے پوائنٹ ریس کیا ہے, اگر ہم سٹیٹس کو دیکھیں تو بیگ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ سکورز نہیں ہو رہے, جو کہ ٹی ٹوینٹی کا خاصہ ہے کہ بڑے سکورز کے لیے پچز بنائی جاتی ہیں, پچز آر مور سوٹڈ ٹو بولرز دین بیٹس مین. ڈو یو اگری؟
نہیں, ڈیفینیٹلی جو ریزلٹس آ رہے ہیں, سکور جو ہو رہے ہیں ٹیم کر رہی ہیں اور جو بالر ڈومینیٹ کر رہے ہیں, مگر جیسے خود مرزا اقبال بیگ نے کہا کہ ہم زیادہ تر ٹی ٹوینٹی کرکٹ بیٹنگ پچز پہ کھیلی جاتی ہے, مگر اب یہ ڈائلیما ہے کہ ہم وہاں پہ شاید کرکٹ شارجہ میں زیادہ ہوتی رہی ہے اور وہ پریپیئر نہیں کر پا رہا ہے, یہ تو مینجمنٹ سائڈ ہے. مگر اگر لو بالنگ پچ بھی ہے تو جو ٹیمیں ہیں ان کو اسی طرح اپنا پلان کرنا ہوتا ہے نا, یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے شاید وہ چھکے چوکے نظر نہیں آ رہے, مگر میچز کو ہار جیتنا تو دونوں طرح کی پچز پہ آنا چاہیے نا. تو جو ہم ہار جیت کی بات کر رہے تھے, جیسے آپ نے دیکھا لاہور کے اندر بالکل ایک میچ جیسے کا, تو اس میں خالی پچز,
اچھا ویری کوئکلی, ویری کوئکلی جلال صاحب,
نہیں مگر پچز تو دونوں کے لیے برابر.
جلال صاحب ویری کوئکلی 30 seconds,
تو ڈیپینڈ کرتا ہے بالنگ پچ ہے تو آپ نے بالنگ پچ کے حوالے سے اپنا گیم پلان بنانا ہے یا پورا اوور آل ٹورنامنٹ کی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی ہے.
جلال صاحب ویری کوئکلی 30 seconds میں, ہم نے
اچھا نہیں ہے پی ایس ایل کے حوالے سے, اچھا نہیں ہے,
ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم ہر ٹیم پر انڈیویجولی بات نہیں کر سکتے, صرف ہم ایک کوئٹہ گلیڈیٹرز کا جو کہ پچھلے دو پی ایس ایل میں بہت اچھی پرفارمنس رہی, اس دفعہ وہ کافی ڈاؤن ہے, آپ کو لگتا ہے ان کے پاس چانس ہے باؤنس بیک کرنے کا؟
چانس تو ابھی سب کے پاس ہے تقریباً, کیونکہ ابھی آدھے ہاف رہی ہیں, تو کوئی بھی ٹیم اگر ایکسٹرا آرڈنری اب یہاں سے جو ابھی ان کے پاس پوائنٹ اتنے نہیں ہے اوپر جا سکتی ہے. اور یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی ٹیم کسی کو کسی وقت بھی ہرا سکتی ہے, ٹیم کا اچھا ہونا اور برا ہونا کافی نہیں ہوتا, بلکہ یہ ٹی ٹوینٹی میں ایک ایک پلیئر سے گیم چل جاتا ہے, ایک اوور سے چل جاتا ہے, اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ٹیم کم بیک نہیں کر سکتی, وہ کم بیک کر سکتی ہے, مگر ظاہر ہے اگر آپ آن انالیسس بیسس پہ دیکھیں تو چانسز کم ہوتے جاتے ہیں.
بیگ صاحب, میں بیگ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا, ہمارے پاس جلال صاحب صرف لاسٹ منٹ ہے, بیگ صاحب آخری منٹ میں کوئکلی بتائیے گا کہ پی ایس ایل میں میچ فکسنگ اور بکیز کے حوالے سے بھی پچھلا جو پی ایس ایل تھا اس پہ کافی ظاہر کانٹروورسیز تھیں, اس دفعہ آپ وہاں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹس میجرمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو اوائڈ کیا جائے, یا پلیئرز کوشس ہیں, مینجمنٹ کوشس ہے, آپ یہ حوالے سے کوئی سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے؟
جی کوکب, اس مرتبہ انتظامات تو ویسے ہی ہیں, سبق تو نہیں سیکھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں پچھلی پی ایس ایل سے, لیکن اس مرتبہ ایک سٹوری اخبارات کی زینت بنی جس میں کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے کچھ بکیز نے کھلاڑیوں سے رابطے کی کوشش کی تھی, جنہیں بر وقت جو ہے اس رابطے کو روکا گیا. तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है T20 क्रिकेट जिस तरह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग के वाकयात सामने आए, श्रीलंकन प्रीमियर लीग बंद हो गई और IPL में भी जिस तरह के वाकयात सामने आए, तो इस तरह की लीग में सट्टेबाज तो मुतारिक होते ही है कॉकअप, और फिर यकीनी तौर पर सट्टेबाज जिस अंदाज से पाकिस्तान सुपर लीग का ये तीसरा एडिशन है आगे की तरफ ये लीग जा रही, तो सट्टेबाज मुतारिक होते हैं और आपको पता है कि माजी में भी ऐसा होता रहा, लेकिन इस मरतबा अभी तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। वरना आपको याद होगा पिछले PSL में 9 फरवरी को इफ्तिताही मैच खेला गया और फिर 10 फरवरी को ये खबर सामने आ गई कि पाकिस्तान के कई खिलाड़ी ने बुकीज से रब्ता किया। इस मरतबा ऐसा नहीं है, अल्लाह करे कि ये टूर्नामेंट 25 मार्च को बहुत से खूबी अपने इख्तिताम।
मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जलालुद्दीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का प्रोग्राम जहां रंग, वॉशिंगटन DC में। मैं आपका मेज़बान कॉक